اس کا جواب یہاں سے دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرمائیے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی تو میرے اتباع کر لو، یحببکم اللہ، محبت کر دے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم اور معاف کر دے گا تم کو تمہارے گناہ، واللہ غفور رحیم. اللہ تعالی کی محبت انبیاء علیہ السلام کے اتباع کے ذریعے مانی جائے گی. اللہ تعالی کے ساتھ اجمالی محبت تو ہر مخلوق کر سکتی ہے جو اس کا تخلیقی حق ہے. یہ اس کا جواب ہے کہ کیوں چرند پرند درند یہ خدا کو نہیں مانتے ہیں، اور کیا یہ مختلف طریقوں سے اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتی، لیکن تم اسے نہیں سمجھتے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، بلوں میں چلی جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اور ہدہد نے نہیں کہا تھا انی وجدت امرأة تملکہم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، اور پھر ان کی صورت پرستی بیان کی. کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک نماز و تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. والنجم والشجر یسجدان، بیلی اور درخت اکثر بسجود ہوتے ہیں. ہر گیائی کے بر زمین روید، وحدہ لا شریک می گوید. تو پر نبی کی باعثت کی کیا ضرورت ہے اور اتباع کی؟ جواب، نبی کی باعثت اور اتباع کے تو وہ بھی قائل تھے، لیکن حضرت مسیح کے طریقے پر. اور انہیں حکم دیا گیا کہ نہیں، نبی آخر زمان کا اتباع زیادہ ضروری ہے. حضرت مسیح نے بھی ان کے حق میں دعا اور بشارت دی ہے. تفصیلی اتباع کے لیے شرائع کی ضرورت ہوتی ہے، تفصیلی اتباع. مثلا انسان کا انسان سے تعلق اور اس سے ولادت، یہ تو اجمال ہے، اور اس کو نکاح کی شکل میں دینا، اس میں جائز ناجائز کا فرق کرنا، یہ شریعت ہے، یہ تفصیل ہے. تو اگر شریعت ہٹا دی جائے تو اجمال بعض اوقات فطری تقاضے کے لیے تو کافی ہے، لیکن شرعی حدود کے لیے کافی نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرمائیے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی پس میرے اتباع کر لو، یحببکم اللہ محبت کر دے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم معاف کر دے گا تم کو تمہارے گناہ، واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. محبت کا دعویٰ بہت آسان ہے، لیکن محبت کی دلیل پیش کرنا بہت مشکل ہے. تعصل الہ و تظہر حبہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور محبت کے دعوے بھی کرتے ہو. لعمری ان ھذا لفی الفعال بدیع، خدا کی قسم یہ تو بہت عجیب بات ہے. لو کان حبک صادقا لا تعطه، اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو آپ اتباع کرتے. ان المحب لمن يحب مطيع، محب عاشق ہمیشہ محبوب معشوق کا مطیع و فرما بردار ہوتا. ہمارے ہاں بھی ہم نے شریعت کے دو حصے کیے ہیں، ایک مشکل اس کو نہیں کرتے اور ایک آسان اس کو سب کرتے ہیں. مثلا کھانے پینے میں ہم خیال رکھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے ہو، بسم اللہ کے ساتھ ہو، ہاتھ دھو کے ہو، لیکن کھانے کے دوران پھر کس طرح بیٹھنا چاہیے اور کیسی مجلس ہونا چاہیے اس کی پابندی کم ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کرتا شلوار ہو، سر ڈھکا ہوا ہو، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کرتا شلوار کس طریقے کا ہو. چنانچہ جہاں دیکھیں گے آپ تو قمیض کا بایاں حصہ وہ دائیں کے اوپر ہے، حالانکہ قمیض کا کنارہ ایسا بنانا پڑے گا جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں. ہاتھ کیسے باندھتے ہیں نماز میں؟ ہاتھ کیسے باندھتے ہیں اور قمیض کیسے بنائی؟ کنارہ کیسا ہے؟ نہیں اس طرح ہاتھ باندھ لیں. نہیں باندھ تو لے ذرا. نہیں نہیں، جو جیسے قمیض کو سمجھاؤ اس کو عقل نہیں ہے. ہاں نہیں اس کے ہاتھ، ہاں یہ آپ نے قمیض اس طرح بنائی ہے، الٹا ہاتھ دائیں ہاتھ پر، صدری، جبا، واسکٹ، قمیض، کرتا سب کا دائیں کنارہ بائیں پر جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں. یہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا کیا مطلب تھا کہ ہمیشہ دائیں بائیں پر آئے گا. کفن کے اندر جب مردے کو لپٹاتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ پہلے بائیں کنارہ ڈالیں، ہدایت میں لکھا ہوا ہے، تاکہ دایاں اس کے اوپر آ جائے. تو اس کے مقابلے میں آپ کو شیطان کیا کہے گا؟ شیطان آپ کو یہ کہے گا کہ یہ تو صرف مولانا نے کہا ہے، باقی سب علماء یہ کوئی دلیل ہے. جہل اگر عام ہو جائے تو علم سے جیت جائے گا. آپ پیغمبر جو کہتے تھے کہ ایک خدا کو مان لو اور یہ 360 بت نکم میں ہیں، تو اس وقت آپ کے ساتھ کون تھا؟ مما کالا نازل امری، فرمایا حر و عبد، ایک آزاد ابو بکر اور ایک غلام زید ابن حارثہ. بس تو اس طرح بات جو آپ کرتے ہیں کہ سب ایسا کرتے ہیں، سب لوگ نماز سے پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور اکثر الٹا مان لیتے وغیرہ، تو اتباع کے اندر نقص ہے. ایک تو شیطان آپ کو یہ سکھائے گا، دوسرا آپ کو شیطان یہ سکھائے گا، اچھا عورتوں جیسے گلا بنوائے. کیا مطلب ہے بھائی عورتوں جیسے گلا بنوائے؟ عورت ایک خدا کو مانتی ہے تو آپ تین مان کی پادری ہو جائیں، عورت ختم نبوت مانتی ہے تو آپ مرزا کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. یہ عورت کے گلے میں اور مرد کے گلے میں فرق جو کیا گیا ہے یہ انگریز نے کیا ہے، آپ کو پہچاننے کے لیے کہ ان کے جسم پر لباس بھی پیغمبرانہ نہیں رہنے دوں گا. اتباع کا خیال رکھو، یہ جو کرتے آپ نے الٹا سلوائے ہیں یہ بھی صحیح ہو جائے گی. دنیا میں ایک درزی یہاں سنلوم میں موجود ہے کہ جو یہ بنا ہوا غلط کنارہ اس کو دوبارہ صحیح کرے. وہ غریب مسکین آدمی ہے، 10-15 روپے دے دو اس کو ختم. آپ اس انتظار میں رہیں گے کہ جی اور والے اچھے سلواؤں گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی گھو کھا رہا ہے، اس نے کہا جب یہ ختم ہو جائے پھر روٹی سالن کھاؤں. نہیں، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ سالن میں بھی تھوڑی ہیک ہے تو آدمی وہی چھوڑ دیتا ہے. اور ماضی کے معاصی کا تو تذکرہ بھی نہ جائے، اس کی یادگیری چھوڑو. 15 سال میں نے اس مسئلے پر محنت کی اور اکابر علماء، فقہاء، محدثین سے گفتگو کی ہے، سوائے اس کے کہ اس میں عملی کمزوری ہے کوئی چیز نہیں ملی. شیخ عبدالحق نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے کشف المحجوب فی لباس المحبوب. شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا ایک رسالہ ہے لباس پر، اس کا نام ہے کشف المحجوب فی لباس المحبوب. خلاصۃ الفتاوی جو عربی میں شائع ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. حضرت شیخ نے اس میں یہ فرق کیا ہے کہ نہیں قمیض کا کرتے کا کنارہ دایاں بایاں پر ہو. سمجھ گیا؟ بس جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں آپ اس طرح قمیض اور واسکٹ صدری شیروانی جبہ قبہ اس طرح سلوائے گیا. اور یہ جو آپ پہنے ہوئے ہیں یہ 100% سنت کے خلاف ہے, اتباع کے منافی ہے. چنانچہ تفسیر مدارک میں اس جگہ لکھا ہوا ہے اللہ اکبر و کبیرہ, فمن ادعا محبته, جس نے محبت کا دعوی کیا, وخالف سنت رسوله, اور پیغمبر کی سنت کے خلاف کیا, فهو کذاب, وہ جھوٹا ہے, وکتاب اللہ یکذبه, اور قرآن اس کو جھوٹا کہتا ہے. تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 209, 6 جلدوں والی جو مدارک ہے اس میں جلد 1 صفحہ 209. بس جس نے دعویٰ کیا خدا اور رسول کی محبت کا اور پیغمبر کے خلاف کیا وہ جھوٹا ہے اور قرآن اس کو جھٹلا رہا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ایک بڑے عالم تھے, حضرت شیخ کے خلیفہ ہے, شیخ الحدیث مولانا ذکر یاگی, عرصہ دراز سے برطانیہ کے اندر دین کا کام کرتے ہیں, اب آ کر مدینہ منورہ میں مستقل قیام پذیر ہیں. ہمارے بزرگ شیخ مکی کے ہاں ہم سب مہمان تھے. وہاں کے ایک عالم نے ان کا مجھ سے تعارف کیا اور کہا یہ وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ. کہنے لگے ان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے مدرسے کا ہر طالب علم متشرع ہوتا ہے. سب علماء بیٹھے تھے, میں پہلے تو چپ ہو گیا, پھر میں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے, کوئی ایسا مدرسہ بھی دنیا میں ہے جس کے طلباء فاسق فاجر ہو؟ ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا نا, ہمارے طلباء تو سب متشرع ہوتے. انہوں نے کہا نہیں, یہ دیکھیں ان کے چاروں طلباء کی پگڑیاں ہیں, اور مدرسوں میں اس کا اہتمام نہیں ہے. میں نے کہا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ شیخ کی خود پگڑی نہیں ہے؟ تو طلباء کے اتباع سنت سے شیخ متبع سنت بنے گا کیا؟ شیخ خود اتباع سنت کا پابند ہے, ملزم ہے کہ پابندی سنت کی کرے. قل اطیعوا اللہ والرسول, فرمائیے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی, فإن تولوا, پس اگر منہ موڑا, فإن اللہ لا يحب الكافرین, بس بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو. اگر اطاعت سے اعتقادی طور پر منہ موڑ لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ نبی جو احکام لائے ہیں وہ ماننا ضروری ہے, نبی کا اتباع یا اطاعت ضروری نہیں ہے, تو یہ کفر کا عقیدہ ہے. فإن اللہ لا يحب الكافرین. یہ دو آدمیوں کا خیال تھا, ایک سر سید احمد خان کا, اس نے کہا ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے انتم اعلم بامور دنیا کو, اور ما رآوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن, لہذا پیغمبر کا اتباع مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے. اس نے ایک رسالہ لکھا تھا تصحیح العقائد, اس میں یہ باتیں کہی تھی. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس کا رد لکھا ہے تسویت العقائد. اور دوسرا آدمی منکر حدیث ہے جو پیغمبر کی اطاعت اور اتباع نہیں مانتے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مجھ سے محبت تب سچی ہوگی کہ میرے نبی کی اتباع کر لو. شرائع کی موجودگی میں حق تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ صرف اطاعت رسول ہے. ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ نے چن لیا تھا حضرت آدم کو. کہتے ہیں کہ حضرت آدم کا کلمہ بھی تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. بے شک اللہ نے چن لیا تھا حضرت آدم کو، وہ نوحن اور حضرت نوح کو. آدم پہلا انسان اور پہلا نبی ہے، اور طوفان نوح کے بعد تو نبوت اور اولاد صرف حضرت نوح کی چلی ہے. وجعلنا ذریته هم الباقین، وعلى ابراہیم اور ابراہیم کے گھرانے کو، وعلى عمران اور عمران کے گھرانے کو، علی العالمین کائنات پر. عمران دو ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں اور دوسرے حضرت مریم کے والد ہیں. اور تفسیری مدارک میں ہے دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 سال کی مسافت. یہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم کا خاندان، عمران کا خاندان اس لیے بتایا تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت عیسیٰ نہ الہ ہے نہ ابن الہ ہے، ان کا نسب محفوظ ہے. ذریتم بعض و من بعض، یہ اولاد ہے بعض بعض کی. سب تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے، وہ حضرت آدم کی اولاد میں سے. تو جن کا شجرہ نسب محفوظ ہو انہیں الوہیت پہنچانا بہت ناجائز ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے جاننے والے ہیں. یہ غرر نقول کہلاتے ہیں، غرر نقول. واللہ سمیع علیم، انک انت السمیع العلیم، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. یہ غرر نقول ہے جن کو کہتے ہیں اقوال ذرین، اقوال ذرین. یہ بزرگوں کے بہترین اقوال ہیں، جس کو پشتوں میں کہتے ہیں قیمتی ملغلری، قیمتی ملغلری. اور اردو میں کہتے ہیں اقوال ذرین، اور عربی میں کہتے ہیں غرر النقول. ذریتم بعض و من بعض، اللہ سمیع علیم. اللہ سب کو سننے جاننے والے ہیں. اذ قالت امرأة عمران، یاد کرنے کا ہے، جب کہنے لگی عمران کی بیوی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار میں نظر مان چکی ہوں تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، یا آزاد ہوگا، دین کے لیے خاص ہوگا، محررن مخلصن للدین. فتقبل منی، پس قبول فرمائیے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سب کچھ سننے والے جاننے والے ہیں. ایک موقع پر حضرت عمران کی بیوی نے نظر مانی، اور عجیب نظر تھی، کہا خدایا اگر آپ نے بیٹا دے دیا تو خالص دین کا کام کرے گا، اور اس کو مدرسے کا طالب علم بناؤں گی. طالب علم بالکل محرر، آزاد قوم ہے، انہیں کنٹرول کرنا جیسے بادشاہوں کو کنٹرول کرنا ہے. وہاں پانی پیتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اگر میں کہیں نظر آیا تو بیٹھ جاتے ہیں، اور میں اگر نظر نہیں آیا تو گلاس سے غڑپ نکال لیتے ہیں. ہمارا مقصد ہمارا اتباع نہیں ہے، ہمارا مقصد دین کا اتباع ہے. ہم اس سے خوش ہوں گے کہ آپ مشرق اور مغرب میں بھی سنت کے پابند ہوں. ہماری عزت یہ ہے. داخل ہو جاتے ہیں مسجد میں وہاں باورچی خانے ذرا جلدی پہنچنے کے لیے, تو ادھر مجھے دیکھ لیتے ہیں تو پلر کے سیدھ میں نیت باندھ لیتے ہیں دور کر کے صلاۃ خوف. یہ کتنی اچھی بات نہیں ہے, بالکل ناپسندیدہ بات ہے, کیونکہ وہاں سے میں آواز لگاتا ہوں کہ او میاں, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہی شخص ہے, اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر لوگوں کو دیکھتا ہے. کل حیران فی الارض, حالانکہ ایک دفعہ جب مسئلہ سننے میں آیا کہ مسجد عبور کرنا نہ جائے, اب اس کی پابندی ضروری ہے. یہ آزاد قوم ہے. اور ان سے اطاعت تو کر لیتے ہیں. ان میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بہت اعلی و صاف کے, ان کو اشارہ کافی ہے. دوسرے متوسط, ان کو تاکید سے کام بن جاتا ہے. اور تیسرے کمزور نسل و اخلاق کے, وہ جتنی کوتھی ہوتی ان کلو تھی. کبھی کبھی یہاں طلبا کو میں پکڑ لیتا ہوں, کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو میں انہیں بلا لیتا ہوں, تو کہتے ہیں جی مہمان ہوں میں. میں نے کہا مہمان ہو تو مسلمان بھی ہو یا نہیں؟ کیا مہمان کھڑے ہو کر پانی پیے گا؟ یہ کوئی مہمانی کے آداب میں سے؟ اسی طرح نمازوں کے اندر بھی ان سے سستی ہو جاتی ہے. نمازوں کا وقت متعین ہے, اس سے 15 منٹ پہلے تیار ہونا واجب ہے. آپ عین اس وقت آئیں گے تو خطرہ ہے کہ رکعت نکل جائے گی. اور نماز تو ایمان کے بعد اہم میں ارکان میں سے ہے, اس کے لیے ہم وقت آپ فارغ ہیں, آپ اللہ کے گھر میں آ کے آباد ہیں. پروردگار میں نظر مان چکی ہوں تیری, جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیرے ہی ہوگا. سبحان اللہ, خالص خدائی بندے ہیں نا طالب علم, خالص ان ٹیڑھ پیڑ سمیت اللہ کے ہاں محبوب ہے و مقرب ہے. جو کچھ مجھ سے پیدا ہوگا وہ تیرے نام کا ہوگا. نظر ماننا خدا کے نام کا ہونا ضروری ہے. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. زندہ پیغمبر زکریا علیہ السلام موجود ہے لیکن ان کے نام کی نظر نہیں ہے. نظر نیاز منت منختہ خالص اللہ کے نام کی ہوگی. شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ اللہ تو بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. جیسے صدقہ فقراء مساکین, انما الصدقات للفقراء, لیکن حدیث میں ہے ان صدقہ تقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید عبدہ صحاح. صدقہ خدا کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے یعنی قبولیت کے لیے, اور پھر بندے کے ہاں پہنچتا ہے. انکا انت السمیع العلیم, بے شک آپ خوب سننے جاننے والے. کیونکہ طالب علم محرر آزاد ہے, اس پر تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں, اس کا منہ بڑا کھلا رہتا ہے, کسی کو چھوڑتے نہیں, سب پہ تبصرہ کرتا ہے, صحیح یا غلط جو بھی ہو. آئی سر, ہمارا ایک طالب علم تھا, جب ہم پڑھتے تھے تو جس دن کھانا اچھا ہوتا تھا ہم اس کو چھیڑتے تھے کہ آج طبیعت خوش ہے, کہ نہیں وہ پہلی والی دال یاد آ کے دکھ پہنچتا ہے. وہ پہلے جو دال کھلائی ہے نا اس کا دکھ پہنچ رہا ہے, میں خوش نہیں. اللہ کیسا عذاب تھا اس میں. غیبت کرتا تھا محترم صاحب کی, استادوں کی, تو ہم نے ایک دن عرض کیا تو کہنے لگا واہ اس سے تو ان کے گناہ کم ہو جائیں گے. تو ہم نے کہا وہ گناہ کہاں جائیں گے؟ کہا خیر اسی میرے سر پہ نہ آئے. اتنا جانتا تھا. شیطان ان کو بھی اور طرح سکھاتا ہے. کافیہ جو پڑھتا ہے اس کے پاس شرجامی کا حافظ شیطان آتا ہے. شرجامی جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے پاس حاصل مقصول اور عبدالغفور کا ماہر ہوتا ہے، تب تو اس کو پھانستا ہے. خدایا یہ محرر ہوگا، یا رب تیرے ہی نام کا ہوگا، تیرے ہی کام کرے گا. طالب اس وقت تک طالب ہوتا ہے جب وہ خالص کام دینی کام میں ہو، اور آدھے وقت میں پڑھے، اور آدھے وقت میں دکان پہ ہو، اور آدھے وقت مدرسے میں، اور آدھے وقت بابی جان کے پاس ہو. اور طالب علم نہیں ہے، وہ آج بھی محروم ہو کل بھی محروم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ابو ہریرہ سے عباس صحابہ سے حدیثیں سن لیتے تھے، حیران ہو جاتے، پھر اس کے بعد رونے لگتے تھے، کہتے اوف کام کاج نے ہمیں کتنا دور کر لیا ہے. آئے ہے حالانکہ بخاری میں ہے کہ حضرت عمر نے زبردست اہتمام کیا، ایک انصاری سے عہد کیا، ایک دن آپ رہے میں کام کروں گا، اگلے دن میں رہوں گا، آپ کام پہ جائیں. اور پھر ایک غلام لقین سمجھدار قسم کا مل گیا، اسے کہا کہ جب میں نبی کی خدمت میں ہوں تو آپ موجود، آپ جائے، اور جب میں خدمت سے اٹھوں فوراً آ کے بیٹھے، اور اس کے بعد جتنی مجلس ہوتی ہے اسے یاد رکھے. طالب کے لیے، سبق کے لیے فراغت چاہیے. مجھے جو وہ دوست لے جا رہا تھا باہر، ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان نے ناراضگی ظاہر کی حسامی کے درس میں، وہ بہت کام آ گئی الحمدللہ، اللہ نے بچایا شر سے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک طالب علم بڑی عمر میں پڑھ رہا ہے اور اس سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا ہے، بس اس کو کہا گیا ہے کہ آپ سبق پڑھیں، تو خود بخود ذہن کھلنے لگتا ہے، قیمتی باتیں دل و دماغ میں بیٹھتی ہے، مشکل مشکل عبارتیں سمجھنے کی صلاحیت آ جاتی ہے. اور وہ جو آدھا پڑھتا ہے اور آدھا جا کے پھر اس کو جھاڑتا ہے، تو وہ آسان سبق بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو اللہ نے خالص طالب علم بنایا اور سوائے پڑھنے کے اور کام کوئی ان کا نہیں ہے، وہ اللہ کا شکر کرے. ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا. مشکل سے تین چار گھنٹے درس ہوتا ہے 24 گھنٹے میں، پھر 20 گھنٹے آپ فارغ ہوتے ہیں. یہ اس کی تیاری کہ آپ پڑھ چکے ہیں اسے ذہن میں لائے، اور جو پڑھا جانے والا ہے ان کے مضامین کو بھی کوشش کریں کہ ذہن میں مرتب کر سکے. ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم جو تفسیر کی نشست چلاتے ہیں، کہ یہی طلبا جو ہزاروں کی تعداد میں ادارے میں ٹھہرے ہیں، یہ شام کو کیا کریں گے. ہم ان کی اس دیانت پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ دن کا پڑھا ہوا سبق رات کو زبردست طریقے سے دہرائے گی. اور اگر آپ نے اوقات ضائع کیے اور خیال نہیں رکھا تو آپ محرر نہیں ہیں، آپ مجرم ہیں. فتقبل منی، پس قبول فرمائیے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سب کچھ سننے جاننے والے ہیں. یہ ایک ہیلا تھا اور ایک لطیف عمل تھا کہ خدا تعالی بیٹا دے، کیونکہ بنات کے مدرسے تو بنے نہیں تھے، اور بنات غریبوں کے مدرسے بن بھی جائے تو ان کو وہ آزادی، وہ تسلی، وہ اطمینان کہاں ہو سکتا ہے جو مردوں کو ہے. آپ سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ عمر بھر کے لیے پردوں میں، کمروں میں بند ہیں. بجلی چلی بھی جائے تو آپ سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ سن سکتے ہیں. ذرا سی بجلی میں خرابی آ گئی ہے تو ان کا سبق ختم ہو گیا. خاتون کی ساخت علم کے لیے نہیں ہے، خاتون کی ساخت اور مصالح کے لیے ہے. لیکن خاتون کی اس ساخت کو اگر علم کے لیے استعمال کیا جائے تو جہل سے بہتر ہے. اور تاریخ میں بڑی بڑی عورتیں تھیں جو بڑے علوم کی مالک تھی. عائشہ صدیقہ پیغمبر کا پورا علم ضبط کر چکی ہے. نووی نے شرح صحیح میں لکھا ہے، افقہ ذی الامۃ بعد الاربعۃ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے بعد اس امت کی بڑی عالمہ حضرت عائشہ ہے. اور عائشہ صدیقہ کے بڑے بڑے صحابہ کرام پر علمی گرفت موجود ہے. الاصابہ فیما اخذت عائشہ علی الصحابہ, مقبلی یمنی نے کتاب لکھی. اور بعد کے زمانوں میں بھی بڑی اونچی قسم کی عورتیں آئی ہیں جنہوں نے اسلام کے علوم کو پروان چڑھایا ہے. امام ابو جعفر تہاوی جب شرح معنی الآثار تہاوی شریف لکھ رہے تھے تو آپ املا کراتے تھے, ان کی بیٹی تھی وہ لکھتی تھی, اتنی بڑی عالم و فاضلہ تھی. اور ابو بکر کاسانی رحمت اللہ علیہ کی گھر والی تحفہ, اس نے کتاب لکھی تھی تحفۃ الفقہا 3 جلدوں میں, اور ان کے والد علاء الدین نے اعلان کیا تھا کہ جو اس کتاب کی شرح لکھے اور میری بیٹی پسند کرے اس سے نکاح کراؤں گا. بہت علماء نے شروع لکھی لیکن بی بی فاطمہ جب ان سے گفتگو کر لیتی تھی, تحفہ نام فاطمہ تھا تحفہ کہلاتی تھی, تو گفتگو کے بعد وہ عالم خاموش ہو جاتا. اس نے کہا جو میرے سامنے لاجواب ہے وہ میرا خاوند نہیں ہو سکتا. مشہور ہو گیا کہ خاتون نے کتاب لکھی اور مرد جواب نہیں دے سکتے. جب ایسا موقع آتا ہے تو حنفی علماء غیرت میں آتے ہیں. کاسان سے علاء الدین ابو بکر اتر آیا اور اس نے وہیں سے تحفۃ الفقہا کی شرح لکھنی شروع کر دی. اور جب بیکن پہنچ رہے تھے, ان کے والد علاء الدین بیکن میں تھے, تو 7 جلدیں مکمل ہو گئی تھی بدائع الصنائع کی, بہترین کتاب ہے ترتیب الشرائع میں. علاء الدین کو کتاب پیش کی کہ بی بی کو دکھا دو ذرا. بی 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 نے پوری کتاب 24 گھنٹے میں مطالعہ کی, پورے 7 جلدیں, اور اپنے ابا جان کو کہا کہ آدمی تو مولوی معلوم ہو رہا ہے. علاء الدین نے کہا بیٹی کو تحفہ کو کہ بہترین عالم میں, تو بس اس کا نام ہی رکھا گیا بدائع الصنائع, دلہن کا مہر. بدائع الصنائع کا ایک معنی یہ بھی ہے. نکاح منعقد ہوا اور پھر صورت مسئلہ خاتون لکھتی تھی اور الجواب صحیح ابوبکر کاسانی لکھ لیتے تھے. اور ایسے فتاوی بھی موجود ہیں کہ جن میں صورت مسئلہ تو علاء الدین کاسانی نے لکھی ہے اور الجواب صحیح بی بی نے کیا ہے. اور ایسے فتاوی بھی ہے جن میں بی بی نے دستخط کرنے سے انکار کر لیے کہ یہ مسئلہ کمزور ہے. اور مجامع الفقہا میں ہے کہ وہ تمام مسائل کمزور نکلے ہیں جس سے بی بی ناراض ہوئی. اتنی سخت حافظتی فقہ. علاء الدین حج کے لیے گئے, ابوبکر کاسانی ملک العلماء, ان کو علماء کا بادشاہ کہا جاتا ہے. عرب بادشاہ کو پتہ چلا کہ کاسان سے بہت بڑے عالم آئے, تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ حرم شریف میں امامت کریں, یہاں درس دے اور قضا قبول کریں, ہمیں اس طرح بڑا عالم چاہیے تھا. اور بڑا اکرام شروع کر لیا بادشاہ عرب. تقرر ہو گیا اور شاہی قافلہ مل گیا, وہ روانہ ہو گیا کاسان, اور اس نے بی بی کے نام خط لکھا کہ عرب بادشاہ ہم پر مہربان ہوا, اس نے ہمیں 3 مناصب دے دیے, ایک امامت حرم کی, دوسری تدریس اور تیسری قضا, آپ بما بال بچوں کے آ جائیں. بی بی نے جو خط دیکھا برہم ہو گئی, سب غصے ہو گئے, اور خط کو پلٹ کے دوسری طرف لکھا. ایک ہی سفر میں اور ایک ہی بادشاہ سے ملاقات میں سب کچھ دین اور علم بھول گئے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بادشاہوں کے ہاں عہد قبول کرنا امام ابو حنیفہ کے علم اور عمل کے خلاف ہے. آپ نے موت قبول کی لیکن بادشاہوں کا عہد قبول نہیں کیا. آپ میں جرات کہاں سے آئی؟ اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرمین میں مستقل سکونت مکروہ ہے. آئے اور جائے آئے اور جائے. اور آپ یہ حدیث بھی بھول گئے جس میں ہے لا یخلون احدکم بالاجنبیہ، کوئی عورت اجنبی مرد کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی. تم نے قافلہ اجنبیوں کا بھیجا ہے، اس کے ساتھ میں جاؤں گی، یہ جائز؟ میرا خط پڑھتے ہی فوراً نکلو وہاں سے اور کاسان پہنچو. علاؤالدین کاسانی کو قافلہ نے آ کے کہا کہ بی بی نہیں آئی، خط دے دیا ہے. خط پڑھا، چپکے سے چادر کندھے پہ ڈالی اور باہر بھاگا اور سات دن سات رات کا سفر کر کے وہ کاسان پہنچا. اور مورخین لکھتے ہیں جب کبھی خاون کو تنبیہ کرتی تو کہتی حج کرنے چلے جائیں، علم پختہ ہو جائے گا. حج کرنے چلے جائیں، علم پختہ ہو جائے گا. یاد دلاتی تھی کہ سارے مسئلے غلط ہیں. اور ویسے ہمارے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ حرمین چلے جاؤ، ایمان پختہ ہو جائے گا. جن میں ایمان ہے ان کا پختہ ہو جائے گا، کیونکہ وہاں درگاہیں نہیں ہیں، قبریں نہیں ہیں. غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہے، ایمان پختہ ہو جائے گا. اور جنہوں نے کرتا لمبا کرنا ہے اور رفع دین کرنی ہے اور داڑھی اور چوٹی کرنی ہے، ان کا ایمان اور کمزور ہو جائے گا. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار میں نظر مان چکی ہوں تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ تیرا ہی ہوگا. محررا عبدن مخلصا مخلصا. محرر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کی نوکری نہ کرے اور ایک ہی کام میں متوجہ ہو. اللہ، طالب علم نے علم حاصل کر لیا بہت زیادہ، تمام کہ اس زمانے میں 22 سال 20 سال 28 سال تک پڑھا جاتا، کوئی درجہ بندی تو نہیں تھی، ایک ایک عالم کے لیے بیٹھے رہتے. جب پڑھ کے آیا تو پتہ چل گیا کہ اس کے بھائیوں نے بہترین ڈاکٹری انجینئرنگ سب چیزیں حاصل کی. اب یہ تو مولوی صاحب تھا، چپ چاپ صاف ستھرے کپڑے پہنا ہوا، جیب میں ایک پائی نہیں. اور بھائی جو تھے وہ ظاہر بات ہے آتے جاتے تھے اور ہر وقت تمام سامان سے لدے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے پاس بڑی دنیا تھی. اس زمانے میں والدین عالم نہ بھی ہوتے تو عقلمند بہت ہوتے. والدین کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، مگر تجربہ کار اور پختہ ایمان والا ہونا ضروری ہے. خود میرے والد صاحب تھے یہاں، انہوں نے الف سے با نہیں پڑھا ہوا تھا لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ مجھے اپنے اوپر شرم آ جائے. ایک بڑا سانحہ پیش آیا تو میں غمگین تھا، تو والد صاحب نے کہا جب حق پر ہو تو تکلیفوں سے مت ڈرو. تکلیفیں تو عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آتی، ڈرو اس وقت جب آپ غلطی پر ہو. دیکھیں کتنی عجیب بات. اور وہ اتنا مضبوط مشورہ تھا کہ اسی دن اس کی برکت سے فیصلہ ہو میرے حق میں 100%. جب میں واپس آیا اور میں نے سنایا تو مجھے کہا آپ کو اجر نہیں ملے گا کیونکہ آپ ڈرے ہوئے تھے. اور پھر کہا یہ علم صرف وہ لوگ حاصل کرے، میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جن کی ہمت پوری ہو، بے ہمت آدمی علم نہ حاصل کرے. یا خدا یا پاک. میرے والد صاحب بستر مرگ پر تھے، ایک ہفتہ بعد انتقال ہو گیا اور میں جہانگیرے میں تھا. اس زمانے میں کراچی میں سواد اعظم اہل سنت عروج پر تھی اور میں ان کے ایکشن کمیٹی کا چیئرمین تھا. تو میں جہانگیرے میں تھا، والد صاحب کے ساتھ پلنگ پر بیٹھا تھا، ہاتھ پیر دبا رہا تھا. تو مجھے کہا وہ محرم کی کون سی تاریخ ہے آج؟ میں نے کہا شروع ہے. کہا 10 تاریخ تک کراچی پہنچو.
اور مجھے کہا مجھے پتا ہے کہ گرفتاری ہونے والی ہے، آپ کو علماء نے بڑا بنایا ہے، جب کسی جماعت کا بڑا بھاگا ہوا ہو تو چھوٹے کہاں کام کر۔ میں نے کہا بابا آپ بیمار ہیں، میں عیادت کر رہا ہوں۔ نہ بابا کو آپ نہ زندہ کر سکتے ہیں نہ بچا سکتے ہیں، میرے لیے درس میں اور نمازوں میں دعا کرو۔ اور تب مجھے چھوڑا کہ کراچی روانہ کر دیا۔ لوگوں کے ماں باپ کہتے ہیں کہ باب آؤ جان بچاؤ، اور میرے والد صاحب کہتے ہیں نہ، علماء ہمارے مسلک کے مسلمان کمزور ہو جائیں گے، تم جب وہاں موجود ہوں گے تو ہمارے عقیدے کے لوگ پختہ ہوں گے۔ چنانچہ میں یہاں پہنچ گیا، پانچواں یا چھٹا روز تھا کہ صبح فجر کے بعد ٹیلی فون آیا کہ بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ خود اپنے زور سے مجھے روانہ کیے کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ میرا کیا ہو، میرا ایمان جو ہے وہ میرا کام آئے۔ اتنا ثابت قدم انسان اور باعزم انسان میں نے صف العلماء میں نہیں دیکھا، صف العلماء میں نہیں دیکھا۔ الف سے با پڑے ہوئے اور اتنی سخت گرفتی کہ اگر تقریر میں میں ہنس لیتا تو بعد میں پوچھتے کس بات پہ ہنس رہے تھے، ہنسنے کی بات تھی یا ایسے ہنس پڑے۔ اور لوگوں سے دریافت کرتے تھے، یہ صحیح در ابتدا تھی، بالکل جوانی تھی، انہیں بیٹے کے علم اور اعمال پر مکمل نظر، مکمل نظر۔ اور گھر داخل ہوتے وقت باقاعدہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اندر جاتا تھا، چارپائی پر بیٹھے ہوتے ایسے دیکھ لیتے تھے، شروع ہو جاتے تھے۔ ایسے ماں باپ نہیں جیسے کاغذ کے بنے ہوئے روئی کے، بیٹا اچھا کرے تو بھی پیارا ہے، برا کرے تو اور پیارا ہے۔ ان ماں باپ سے کیا فائدہ، یہ تو ایسے جاپانی ماں باپ ہے۔ ماں باپ وہ ہوں جن سے اولاد سیدھی ہو کر کے چلے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ میں نظر مان چکی ہوں تیری، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ تیرے نام پہ ہوگا، یہ ترجمہ میرا ہے، طلبہ تسلی سے اس کو چیک کر لے، اگر دنیا کے تراجم میں اس کی نظیر ہو تو قبول کر لے، ورنہ وہیں آزاد لکھ لے اور کوسین میں بند کر دے کہ استاد نے کہا تیرے نہ خاص تیرے نام کا محرر۔ فتقبل منی، پس قبول کیجئے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها، جس وقت اس نے جنا، وضع جن گئی، جن گئی، بچہ دے دیا، قالت بولی ربی انی وضعتها انثا، اے پروردگار میں جن چکی ہوں لڑکی، خدا یہ تو پتر نہیں پتری ہے، اور بنات کے مدرسے بنے نہیں تھے، یہ تو پندرہویں صدی کی بدعات میں سے ہے، بدعت حسنہ ہے۔ جو کام آپ کو کرنا ہو بدعت حسنہ ہے، جو کوئی اور کر لے بدعت سیئہ ہے، یہ اچھا تعارف ہے۔ بیبیوں کے مدارس کے فوائد و برکات بہت زیادہ ہے، لیکن علماء پر امتحان شدید ہے، ان کی عفت اور پاک دامنی ان کے علم سے زیادہ ضروری ہے، ان کا حجاب اور پردہ امتحان اور علم سے زیادہ ضروری ہے۔ اور آسمان کے نیچے زمین کے اوپر واحد مدرسہ ہے دنیا میں جس میں پورا نصاب ہے اولا سے دور حدیث تک، اور جس میں اساتذہ کرام بیبیوں کو پڑھانے وہاں جانے کی تکلیف نہیں فرماتے، بلکہ یہیں سے پڑھاتے ہیں رجال کو، اور آواز لاؤڈ سپیکر میں وہاں جاتی ہے، اور 450 بچیاں وہاں بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، اور الحمدللہ بدنظمی کا پتہ بھی نہیں ہل رہا۔ خدا تعالیٰ ہماری ناظمہ صاحبہ اور ان کے رفقا کو، رفیقات کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اچھے اخلاق اور اچھی کارکردگی عطا فرمائے۔ خواتین کے متعلق وہ تشدد نہیں ہو سکتا ہے جو رجال کے اندر ہوتا ہے، ان کو تو ہم قیام دیتے ہیں، طعام دیتے ہیں، وظائف دیتے ہیں، تمام اخراجات مہینے کے 15-20 لاکھ ان پر خرچ ہوتے ہیں، بیویاں اپنے خرچے پر آتی ہے اور جاتی ہے، کبھی دعوت ہو اور ہم نے کہا تو ٹھہر کے کھا لیتی ہے ورنہ سیدھی جاتی ہے. ان کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے. اور پاکستان میں جتنے بھی بیبیوں کے مدرسے ہیں بنات کے ان سے فیس لیا جاتا ہے. احسن العلوم تاریخ کا واحد مدرسہ ہے کہ جس میں فیس کا کوئی تصور نہیں, کوئی تصور فیس کا نہیں. مولانا صاحب احسن مرحوم بعض مصالح اور حکمتوں کے پیش نظر مجھ سے اس میں فیس منظور کروانا چاہتے تھے, لیکن میں نے کہا کہ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں بغیر فیس دیے, ہم کسی پڑھنے والے سے فیس تا قیامت نہیں لیں. میرے ہوتے ہوئے ایسا نظام نہیں بن سکتا. اور میں نے کہا میری دعا ہے کہ میرے بعد بھی قیامت تک اس ادارے میں دکانداری اور تجارت نہ ہو, اللہ کے فضل و احسان و سہارے پر ادارہ. یہ مدرسے بناتے فلاں اطفال اور فلاں اطفال, اور شرم تم کو مگر نہیں آتی. روزانہ کبھی ان کی لڑکی گم ہوتی ہے, کبھی اس کے ساتھ لڑکا بھی گم ہو جاتا ہے, کبھی پتہ چل جائے کہ محتمم صاحب بھی گم ہو گئے. ایک محتمم آیا تھا یہاں لڑکیوں کے ساتھ, میں نے کہا تم لڑکیوں کے محتمم ہو؟ اس نے کہا کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا خوشبو جو لگائی ہے, پاؤڈر لگایا ہے, وہ بالکل لڑکیوں والا ہے. قیامت کا مقام ہے, بہت افسوسناک مرحلہ ہے, سخت احتیاط کی ضرورت ہے. جس وقت جن گئی وہ کہنے لگی پروردگار میں جن چکی ہوں لڑکی, لڑکیوں کو پالنا آسان نہیں. واللہ اعلم بما وضعت, اور اللہ خوب جانتے ہیں جو وہ جن چکی تھی, اللہ کو تو پتا تھا. وليس الذكر كالأنثى, اور نہ تھا وہ لڑکا جو مائی مریم کی والدہ کے ذہن میں تھا مانند اس لڑکی کے جو آ گئی. بعض مرد عورتوں سے کمزور ہوتے ہیں اور بعض عورتیں مردوں سے بلند ہوتی ہیں. بعض خدیجۃ الکبریٰ کے پائے کا مرد پورے اسلام میں نہیں ہے, عائشہ صدیقہ جیسے مرد پوری دنیا میں نہیں. تحفہ بے کندی کی لڑکی کی طرح فقیہ جہان میں نہیں دیکھی. عالمگیر کی بیٹی زیب النساء 3 لاکھ کتابوں کی حافظہ تھی, 3 لاکھ کتابوں, 30,000 تو خالی کتب حنفیہ تھی ان کے پاس. وَلَيْسَ الذَّكَرُ, اور نہ تھا وہ مرد جو اس خاتون کے ذہن میں تھا عہد ذہنی, کل انسا, اس لڑکی کی طرح جو عہد خارجی ہے, خارج میں آ چکی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا, اور میں نے نام رکھ دیا اس کا مریم. پہلے سے نام تجویز ہوتا ہے, اور جب بچہ پیدا ہو جائے اور عقیقہ کرنا ہو 7ویں دن تو پھر تسمیہ اس دن کر لے. بکرے کاٹے لڑکے کے 2, لڑکی کا 1. بال تولے سونے چاندی سے, غریب مسکینوں کو سونا دے یا چاندی, اور اس دن اعلان کر لے کہ یہ بچہ یا بچی اس نام سے پکاری جائے گی. علماء لکھتے ہیں کہ اگر عقیقے کی توفیق نہیں ہے تو پہلے سے باقاعدہ نام رکھا جا سکتا ہے. اور بہت سارے اکابر اولیاء و صلحاء نے پیدا ہونے سے پہلے نام تجویز کیے ہیں. اور میں نام رکھ چکی ہوں اس بچی کا مریم. مریم کے معنی عابدہ, عبادت گزار. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ, اور میں پناہ میں دیتے ہوئے خدا تیری, وذریتہا, اور اس کی اولاد کو, من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے. اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں بی بی نے کتنی اچھی دعا مانگی. حدیث شریف میں ہے چونکہ اس نے کہا کہ اس کی اولاد کو بھی خدا شیطان سے بچا, تو حضرت مریم جب پیدا ہوئی تھی اور اس کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام, ان دونوں کو شیطان سوئی نہ چبو سکا, ورنہ ہر بچے کو وہ سوئی چبوتا ہے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ, پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے قبول عمدہ. بہت جلدی جلدی بڑی ہو رہی تھی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, اور اگایا اس کو اگا کر عمدہ. قبول بھی حسن ہے, نبات بھی حسن ہے, کیونکہ در سے احسن ہے. وکفلہا زکریہ، اور اس کو کفالت میں دے دیا حضرت زکریہ کے، زکریہ ان کے خالو ہے، زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ کا نام تھا فاقوز اور ان کی بہن مریم کی والدہ کا نام تھا یوہانس، یوہانس. دیکھو نظر تھی خدا کے نام کی اور پہنچائی گئی پیغمبر کو. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نظر و نیاز اللہ کے نام کی ہوگی، ثواب بزرگوں کو بخشا جا سکتا ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی آ جاتے ان کے پاس زکریا کمرے میں، محراب وہ محل مناجاتہا و موضع عبادتہا، روح المانی میں ہے، جس کمرے میں مائی مریم رکھی گئی تھی اس کو محراب کہا. محراب مانا جائے حرب، امام جا کھڑا ہوتا ہے وہ محراب ہے، کیونکہ شیطان کا پہلا حملہ اس پر ہے اور شیطان سے اصل مقابلہ امام کرتا ہے. جب کبھی آ جاتا ان کے پاس زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں، وجد عندہا رزقا، پا لیتے اس کے پاس بے موسم پھل، بے موسم پھل رکھا ہوا ہے. یا خدا، یا یہ چھوٹی سی بی بی اس کمرے میں رہ رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، پیغمبر آ رہا ہے خیریت پوچھنے کے لیے کہ بیٹی کیا حال ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بے موسم انگور، زبردست قسم کے سیب، عمدہ قسم کے بیر، اعلی نسل کے انجیر، رس بھرے ہوئے شاتوت. آہ، ایک آم کا ذکر نہیں ملے گا انشاءاللہ. پھلوں کے اندر سب سے بےمان پھل آم ہے، بس چلتا تو آم کے تمام درختوں کو کٹوا دیتا. آم کے موسم میں شوگر کے، بلڈ پریشر کے 100 میں سے 90 بیمار مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ پھلوں کا سردار ہے اور خوب کھاتے ہیں. عام زمین پر جو فصل ہو جاتی ہے وہ ناشپاتی ہے، اور بہترین سرزمین میں جب اگے تو وہ سیب ہے. عام جگہوں میں خربوزہ ہے، اور افغانستان میں اگے تو گرما اور سردا ہے. یہ زمین کی صلاحیت سے پھل بلند ہوتا ہے. جب بھی آ جاتے ہیں حضرت کے کمرے میں زکریا علیہ السلام، دیکھ لیتے وہاں بے موسم پھل. قال یا مریم انا لك هذا، حضرت فرماتے اے مریم کہاں سے آتا ہے تیرے پاس، پیغمبر موجود ہے اور ایک بی بی کے پاس کرامتن پھلا رہا ہے، نبی کو پتہ نہیں. بدتی کیسے کہتے ہیں کہ اولیاء کو کائنات کے ذرے ذرے کا پتہ ہے، نبی کو پتہ نہیں. قالت ہو من عند اللہ، بولی اللہ کی طرف سے ہے. کرامت اللہ کا فعل ہے اور نیک بندے سے صادر ہوتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ روزی دیتا ہے جن کو چاہے بغیر حساب کتاب کے. جب بھی طالب علم یہاں سے اٹھے، دیکھو تو چائے تیار، دیکھو تو کھانا تیار. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بڑے بڑے سیٹ جب صبح نکلتے ہیں گھر کے لیے انتظام کھانے کا پہلے سوچتے ہیں. بڑی بڑی سیٹانیاں فون کرتی ہیں، آج کیا پکے گا کیا، ابھی تک کچھ نہیں ہے دیکھو. اور میں دیکھتا ہوں باقاعدہ گھنٹی بج جاتی ہے، طلبا کا کھانا تیار. اللہ اکبر، یہ حضرت زکریا اور مریم کے صحیح جانشین. جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پاک دامن بی بی کو بے موسم پھل آ رہا ہے، حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی، ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پر دعا مانگنے لگے زکریا علیہ السلام اپنے رب سے، کسی مخلوق سے نہیں، کسی درگاہ و قبر ولی مقرب سے نہیں، اللہ سے. نبی بھی خدا سے مانگتے ہیں، ولی بھی خدا سے مانگتے ہیں. اسلامی عقیدہ یہ کہ صرف خدا سے مانگا جائے. ہنالک، اسی جگہ جہاں کرامت کا ظہور دیکھا، جس سرزمین پر کرامت کا ظہور ہو وہاں دعا قبول ہوتی ہے. ہنالک دعا زکریا ربا،
کسی کی شادی ہو جائے اور شادی کے وقت شادی کی دعا قبول ہوتی ہے، کسی کی پہلی اولاد پیدا ہو جائے اس وقت دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، کہیں نئی مسجد نیا مدرسہ بنے اہل حق کا اس وقت دعا کی جائے تجربہ ہے وہ قبول ہوتی ہے، وہیں پر دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، فرمایا اے پروردگار دیجئے مجھ کو اپنے ہاں سے اولاد پاک،
اولاد ہو تو صالح ہو، صاف ستھری ہو، پاک دامن ہو،
اے بے موسم پھل دینے والے بے موقع اور بے عمر اولاد دے، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے، سننے والے قبول، بس دعا قبول ہو گئی، قبولیت کا وقت تھا، فنادته الملائکہ، آواز دی زکریا کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ کھڑے تھے پڑھ رہے تھے نماز اپنے کمرے میں، سبحان اللہ، کہتے مسجد کا محراب ثابت نہیں ہے، ثابت کے لیے تو قرآن و سنت چاہیے، قرآن میں تو محراب کا ذکر آ رہا ہے، فرشتے آئے خوشخبری دینے، زکریا علیہ السلام کمرے میں کھڑے تھے نماز پڑھ رہے، یہ نہیں کہ وہ میلاد کی مجلس میں کھڑے تھے، یہ نہیں کہ وہ کسی قبر کی درگاہ پہ کھڑے تھے، وہ اپنے کمرے میں اللہ وحدہ لا شریک کی مناجات اور عبادت میں مشغول تھے، فرشتوں نے یہ کہا، ان اللہ یبشرک بیحیا، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو یحیا لڑکے کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمتن، ایک کلمے کی، من اللہ کی طرف سے، حضرت عیسیٰ کی، وسیدن، سردار ہوگا، وحسورا، اور عورتوں کو نہ چاہنے والا، عام طور پر مرد کی یہ خصلت ہے کہ اسے مادے کی طرف رغبت ہے، طبی طور پر مرغا دیکھو مرغی دیکھتے ہی خوش ہونے لگتا ہے، بکرا دیکھو بکری دیکھ کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، خدا تیرے احسان و کرم ہے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، ہر نر مادے کو دیکھ کر تبھی خوشی مناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت یحییٰ ایسے ہیں، باوجود صلاحیت بشریت اور طاقت کے عورتوں کو نہیں چاہتے تھے، وہ زیادہ نزاکت مزاج میں تھی، آئی سوال، وہ حسورت اور پاک دامن تھے، حسور الذی یمتنے انل اتیان اندن نسا مع القدرت و طاقت والبا، الذي يمتنع عن النساء مع القدرت والباء، ففيه رد بليغ وقدح شديد على المفسر الغبي الذي فسر بأنه كان خنصا ولا حول ولا قوة إلا بالله وما درى هذا الجاهل بأن العيوب تكون ببعد من الأنبياء والأنبياء متصفون بصفات جميلة وأوصاف جليلة وخصال حميدة فمن فسر فتفسيره أبعد من القرآن والسنة، حسور اللہ اکبر، عورتوں سے رکا ہوا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ پیغمبر ہوں گے اور بلند کردار لوگوں میں سے ہوں گے، ایسا پاک بیٹا ملنے والا ہے، سیدوں کا سردار، سید کس کو کہتے ہیں، سید فلاں سید فلاں، یہاں ایک آدمی آتا ہے جب میں اس کو نام لے لیتا ہوں بڑا برا مانتا ہے، جب سید صاحب کہوں تو بس ناچنا شروع کر لیتا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سید کا معنی ہے الکریم، شریف نسل کا، عزت والا، قتادہ کہتے ہیں سید کے معنی حلیم بردبار، امام ضحاک کہتے ہیں
سید کے معنی ہے بااخلاق، اور یہ ہر وقت پیسے پیسے کے لیے لڑتا ہے، شرم نہیں آتی. ابن زید کہتے ہیں سید کے معنی شریف، سعید ابن مسیب کہتے ہیں سید کے معنی الفقی العالم، فقی عالم. امام احمد کہتے ہیں سید کے معنی ہے راضی بقضاء اللہ تعالی و قدرہ، اور خلیل نحوی نے کہا ہے سید کے معنی ہے اپنے ساتھیوں پر فائق اور زیادہ نمبر لینے والا. ابو بکر وراق نے کہا ہے سید کے معنی ہے اللہ پر توکل کرنے والا. امام ترمذی نے کہا ہے کہ سید کے معنی ہے عظیم صحت والا. سفیان ثوری نے کہا ہے سید کے معنی ہے لوگوں سے حسد نہ کرنے والا. ابو اسحاق زجاج نے کہا ہے کہ سید کے معنی ہے قوم کو اچھی خبریں پہنچانے والا. اور لغت کے اندر سید کا معنی لکھا ہے وہ مالک جس کی اطاعت سب پر ضروری ہو. یہ تمام وہ اوصاف ہے جو یحییٰ علیہ السلام کی شان کے لائق ہے. یہ ہمارے زمانے کے جرمنی والے سیدان، نہ سر نہ پیر و سید. اصلاً سید کے معنی قوم کا سردار. روح المعانی پارہ 3 صفحہ 147، حصورا الذی لا یاتی النساء مع القدرۃ علی ذلک قالہ ابن عباس فی احد الروایات عام. روح المعانی پارہ 3 صفحہ 148. وہ بیٹا جس کا نام یحییٰ ہوگا گزشتہ انبیاء کی تصدیق کرے گا، خاص کر ایک کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی. اس کو کلمہ کیوں کہا؟ کن فیکون سے پیدا ہے. اور سردار ہوں گے اور رکے رہیں گے عورتوں سے، پیغمبر ہوں گے بلند مرتبہ والوں میں سے. قال رب انا یکون لی غلام، فرمایا زکریہ نے پروردگار کہاں سے ہوگا میرا لڑکا؟ وقد بلغنی الکبر، اور پہنچ چکی ہے مجھے بڑھاپا. وامراتی عاقر، اور میری بیوی ہے بانج. دو ہی ذریعے ہیں، یا شباب ہو یا بیوی کا راج ہو. بیوی بانج ہے، التی لا تلد ولا تنتج، جو اولاد نہیں دے سکتی ہے. شنڈا آخر شنڈا، اور میں بھی مجھے بھی پہنچ چکا ہے بڑا بار، میری اہلیہ بھی ہو چکی ہے بان، ظاہری اسباب نہیں ہے. اے بغیر سبب کے مریم کو پھل دینے والے، بغیر موسم عمر و صحت کے بیٹا تا فرما. پہلے دعا مانگی اور پھر حیرانگی. یہ اصل میں حیرانگی خدا تعالیٰ کے حکم و بشارت پر خوش ہونے کا منظر ہے. قال کذلک اللہ، فرمایا اسی طرح کرے گا اللہ. یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو چاہے. قال رب اجعل لی آیا، فرمایا پروردگار مقرر کر میرے لیے کوئی نشانی. نشانی تک کا پتہ نہیں لوگوں کو، اولاد اور بیٹا کون دے. خدایا وہ موسم کون سا ہوگا، وہ سال کب کا ہوگا، وہ مہینہ کون سا ہے، وہ ہفتہ اور دن اور گھڑی، جس میں یہ بہترین خبر اور خوشی نصیب ہوگی. اللہ اللہ. قال رب اجعل لی آیا، اے پروردگار رکھ میرے لیے نشانی. قال آیتک اللہ تکلم الناس، فرمایا نشانی تیرے لیے ہے کہ باتیں نہیں کرو گے لوگوں سے. ثلاثۃ ایام، 3 دن تک. الا رمضا، مگر اشارے سے. ضروری بات بھی ہوئی تو اشارہ کرو گے. و بزرگان دین کے نزدیک بعض وظائف کے دورانیہ میں کلام ممنوع ہے، ان کی اصل یہ آیت ہے. عمل کے تسلسل کے لیے کلام اجنبی نامناسب ہے، فصل ثابت ہو جاتا ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کر اپنے رب کو ان دنوں میں کثیرن بتیرا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی پاکی بیان کر شام کو اور صبح، صبح و شام اللہ کا ذکر کرے، یعنی ہم وقت کرے. اس میں اشارہ ہے بزرگان دین سے تعلق کی وجہ سے اولاد ہوگی، کثرت سے تسبیح استغفار دعاؤں کی وجہ سے اللہ اولاد صالح نصیب کرے گا.